بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 دسمبر 2013، مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حشر کی آیات 8-10 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حشر کے پہلے رکوع کی ہی آخری آیات ہیں جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. چونکہ سلسلے وار مطالعہ جاری ہے، چنانچہ صرف ربط مضمون کے لیے جوڑتے ہوئے مضمون کو پھر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. سورہ حشر کے آغاز میں جو ایک سیرت کا اہم واقعہ ہے وہ ہے غزوہ بنو نذیر. کیونکہ اس کا پس منظر تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں، لہذا میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بہرحال وہاں پر لڑے بھیڑے بغیر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی، اور یہ خالص اللہ کی طرف سے تھی کہ وہ اپنے قلعوں کے اندر بند تھے، ان کے پاس بے شمار اسلحہ تھا، بے شمار عددی قوت تھی کہ جس سے وہ لڑ کر بھی مسلمانوں سے جو ہے اپنے تئیں فتح حاصل کر سکتے تھے. کوئی خطرہ انہیں بظاہر مسلمانوں سے نہیں تھا. جسے ہم کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو بہت بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی، دھاک ڈال دی، اور ان کے ہاتھ پیر جو ہیں پھول گئے، تو وہ معافیا مانگتے ہوئے باہر نکل آئے اور سرنڈر کر دیا. اب یہ وہ چیز ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کہاں سے کس سے کیا کام لے. چنانچہ ایک حدیث کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاسق شخص سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے. عام طور پر وہ بڑا فاسق ہے، گناہگار ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، احکامات کو توڑنے والا ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس نے اپنے دین کے کلمے کے بول بالا کرنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے کبھی کسی ایسے شخص سے بھی کام لے لیتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے، کسی کو یہ مقام عطا کر دیا. تو بہرحال مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی. یہاں پر کس طور سے کی اس کا ذکر ہو گیا. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اب جو کچھ ہاتھ آیا وہ بہت کچھ تھا، مال غنیمت، اسلحہ بہت بڑا، بہت زیادہ، اور پھر یہ کہ ان کی اراضی باغات تھے، مدینے کے باہر کھجوروں کے نخلستان تھے، تو نچے مسلمانوں کے ہاتھ بہت کچھ لگا۔ اب اس کی تقسیم کیسے ہو اس کے حوالے سے فرما دیا گیا کہ لڑے بھیڑے بغیر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ لگا دیا یہ سارا مال، تو یہ حق بھی اللہ ہی کا ہے۔ چنانچہ اس یہ مال جو تقسیم ہوگا وہ اب صرف مجاہدین میں نہیں ہے جو باہر گھیرا ڈال کر کھڑے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ تو اس کے لیے تیار تھے کہ وہ باہر نکلیں اور آ کر مقابلہ کریں، یہ تو نکل آئے تھے نقد جان ہاتھ پر رکھ کر نکل آئے میدان میں، لیکن لڑنے بھڑنے کی نوبت آئی ہی نہیں، اللہ نے فتح عطا کر دی، اب یہ مال فہ قرار پایا اور یہ جو ہے تقسیم ہوگا سب کے اندر۔ اس میں اللہ کا حصہ ہے، رسول کا حصہ ہے، فللہ وللرسول ولذی القربى، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ ہے، ولیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یعنی جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں معاشرے کے ان سب کا، ان میں یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، یہ مال جو ہے وہ سب کے لیے تقسیم ہوگا۔ چنانچہ اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بٹا پانچ آپ کا حصہ بنتا تھا، اس میں سے اپنے گھر کا کچھ تھوڑا بہت نان نفقہ آپ لیتے تھے اور باقی وہ سارا حصہ جو ہے وہ بھی اسلحے کی خرید میں اور مجاہدین کے لیے وہ آپ وقف کر لیا کرتے تھے، بہت ہی معمولی سا اپنے لیے رکھتے تھے۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب وہ بھی عام مسلمانوں ہی کے لیے ہے سارے کا سارا۔ اسی طرح جو قرابت دار جو کہا گیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، ان کے اندر کون آتے؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب، عام طور پر یہ جو گھرانہ ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں سے۔ ویسے سید کو زکات بھی نہیں دی جا سکتی، تو ایک کمپنسیشن مال فے میں سے دیا جا سکتا ہے، تو اس طریقے سے یہ اس کے لیے تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں یہ حصہ بھی جو ہے عام طور پر پھر مسلمانوں کے لیے عام طور پر برابری کی بنیاد پر دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے آگے اسی طریقے سے چلا ہے۔ گویا مسلمانوں کے جو مصارف ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، محروم طبقات کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے، تو یہ بھی ضرورت مند جو ہیں اسلامی معاشرے کے انہی کے لیے مال فی بھی ہے، اس کے اندر گویا مزید اضافہ کر دیا گیا تاکہ کئی لا یکون ادورتم بین الاغنیاء منکم۔ حکمت کیا بیان ہوئی؟ کہ سرمایہ صرف ایک خاص طبقے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، سرمایہ کی سرکولیشن پورے معاشرے کے اندر ہو، نیچے تک اس کے اثرات پہنچیں، اور جو محروم طبقات ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ زکات کے مصارف میں سے بھی اصل میں وہ کن کے لیے ہے؟ محروم طبقات کے لیے، انما الفقراء انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، ان میں مقدم ترین کون ہیں؟ فقراء اور مساکین۔ اسی طریقے سے مال فی بھی جو ہے وہ محروم طبقات کے اندر تقسیم کیا جائے تاکہ گیپ کم ہو اور یہ دو طبقات وجود میں نہ آ جائیں، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، جس سے پھر جو فساد بچتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، اشتراکیت کے جو ہے نظام اس کے رد عمل میں بنا ہے۔ تو نچے یہاں ایک اصول دے دیا گیا، اور میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک قاعدہ بھی آپ کو میں نے پچھلی مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے کہ معاشی تعلیمات کے لیے الگ ایک صورت ہے اور سیاسی تعلیمات کے لیے الگ ہے اور معاشرتی اور سماجی معاملات کے لیے الگ ہے۔ یہ تو وعظ اور نصیحت کے پیرائے میں تمام مضامین ایک خاص ترتیب سے الٹ پلٹ کر کے آتے ہیں، اور بیچ میں ہی ایسی آیات آ جاتی ہیں جس میں ہمارے لیے مختلف پہلوؤں سے رہنمائی کا بے شمار سامان موجود ہے۔ لہذا کیا کرو؟ ایک طرف قرآن کی تلاوت مسلسل کرو، تذکر، اس سے ایمان حاصل ہوگا، یقین کی دولت، تقوی جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس کے لیے مسلسل تلاوت، اور قرآن مجید سے معاملات کو سمجھنے کے لیے اصول اور رہنمائی کے لیے، عملی رہنمائی، تفصیلی رہنمائی، ان ڈیپتھ رہنمائی، اس کے لیے کیا کرو؟ تدبر، غور و فکر کرو۔ ایک ایک آیت میں برسوں غور کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ جو ہے 8 سال میں مکمل کی ہے، اس طریقے سے بطریقے تدبر وہ اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک ایک آیت کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے معانی کے جو بھی امکانات ہو سکتے ہیں ان سب کو ان ڈیپتھ جاننے کی کوشش، اس کے اندر صرف و نحو کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن مجید میں ساری کی ساری رہنمائی موجود ہے، پوٹینشل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات اور آ گئی، اور یہ بھی بہت اہم اصول ہے. دیکھیے آیا ہے بظاہر سسری طور پر ذکر ہو رہا ہے مال کی تقسیم کا، کہ فلا فلا میں تقسیم کر دیا جائے مال فے، لیکن وہاں ایک اصول دے دیا گیا. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ دولت کی گردش صرف ایک طبقے تک محدود نہ رہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اب یہ اسلامی نظام معیشت کا ایک نہایت اہم اور کلیدی حیثیت میں ایک یہ رول ہے جو یہاں پر دے دیا، اصول بتا دیا. اب جو بھی نظام بنے گا اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس اعتبار سے عدم توازن تو نہیں ہو رہا، اور آئندہ جو صورتحال پیش آنے والی ہے اور آئندہ نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم نکالتے ہوئے اس اصول کو سامنے رکھا جائے گا. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. ساتھ ہی ایک اور بہت اہم اصول یہاں پر آ گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے تھام لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. ایک فوری اس کا مفہوم کیا تھا کہ اس وقت جو تقسیم کے طور پر رسول جو کچھ عطا کر رہے ہیں اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ، رسول کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کے خیر خواہ ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوا، لہذا اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تو مسلمان کے اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے. رسول کو آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگوں نے معاذ اللہ ڈاک کا ہرکارہ قرار دیا، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ رسول کے فیصلوں کے اوپر اگر تمہیں دل کے اندر تنگی بھی محسوس ہوئی تو ایمان ختم. ایک تو یہ کہ رسول کی عدالت چھوڑ کر کسی اور کی عدالت میں اپنا فیصلہ لے کر جانا اور وہاں سے جو ہے اپنا مقدمہ لے جا کر فیصلے کرانا، یہ ایمان کے خلاف نفی ہے ایمان کی. ایک تو یہ تھا کیونکہ اس لیے کہ اس زمانے میں یہود کی عدالتیں الگ قائم تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عدالت تھی. مسلمان جو واقعی مسلمان ہیں وہ تو ہر مسئلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، آپس کے جو بھی اگر جھگڑے بھی ہو گئے ہیں کوئی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی. لیکن جن کی نیتوں میں فطور تھا وہ یہود کی عدالت میں بھی جا رہے تھے. اور ابھی چونکہ فتح مکہ نہیں ہوئی، ریاست قائم نہیں ہوئی، ریاست کی رٹ نہیں تھی، ابھی تو آہستہ آہستہ ایک مسلم معاشرہ تدریج کے مراحل میں تھا، تشکیل پا رہا تھا، چنانچہ ان پر پکڑ نہیں تھی. لیکن قرآن نے کہہ دیا جو یہ کر رہے ہیں یہ بالکل ایمان سے برعکس ہے صورتحال، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اور کر کیا رہے ہیں. لیکن اس پر کچھ سزا نہیں دی گئی، یہ بھی نوٹ کیجیے گا. اس وقت ہاں جب مکہ فتح ہو گیا، دین غالب ہو گیا، تو اب تمام معاملات کے اندر اب مسلمانوں میں سے کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو وہاں اس کے لیے سزا بھی ہے، اس لیے کہ ریاست قائم ہو گئی، اب ریاست کے رٹ قائم ہو گئی. بہرحال یہ ایک ضمنی ایشو ہے لیکن یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے لوگ مغالطوں کا شکار ہیں. تو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. تو وہاں میں بتا رہا تھا کہ سورہ نساء میں یہ ہے کہ اگر رسول نے کوئی فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے حوالے سے کسی ایک شخص کی، کسی مسلمان کے دل میں کچھ تنگی محسوس ہوئی، اس سے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایمان کی نفی ہے. رسول کا تو یہ مقام ہے، لہذا جو کچھ وہ دیں سنبھالو، اور جس سے منع کرے باز آ جاؤ. اب منع کرے باز آ جاؤ میں بات واضح ہو گئی کہ یہاں بات صرف مال کی تقسیم کی نہیں ہو رہی، یہاں احکام دین کی بات ہو رہی ہے، یہاں دین کی تشریحات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ مطالبہ کرو قرآن میں دکھایا جائے ہمیں کہاں آیا، جب رسول نے روک دیا بات ختم، جب رسول نے حکم دیا یہ کرو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جس سے وہ روک دیں باز آ جاؤ. یہی اصل دین ہے, اس اصول کو بھی سمجھ لو. یہ بھی یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ اگرچہ قرآن مجید میں ہر چیز کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی گئی ہے, لیکن بہت سے معاملات میں صرف اصول دے کر تفصیلی رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی گئی, وہ وہاں سے لینی ہوگی. اور وہ دی ہے اللہ نے, اللہ ہی کی طرف سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن بھی آپ ہی کے ذریعے عطا ہوا, اور اس کی تشریح اور تفسیر بھی احادیث, آپ کے اقوال, آپ کا عمل, یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے اور دین کا حصہ ہے. چنانچہ چونکہ اب یہ مضمون آیا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے, ہمیں کسی اس کی تشریح کے لیے سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے, حقیقت کے اعتبار سے وہ قرآن کو نہیں مان رہے. قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دے رہا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور منافقین کے حوالے سے جو چارج شیٹ کرتا ہے قرآن بار بار, وہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ بڑی بھاری گزرتی ہے ان پر. سارا مسئلہ یہ ہے, یہ جا بجا قرآن کے اندر یہ مضمون آیا. اور جو سچے اہل ایمان تھے وہ رسول سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا ہے, آپ کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے, گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. یہی تو خوبی بیان ہوئی اصل سچے اہل ایمان کی, اس لیے کہ یہ مقام اللہ نے دیا ہے اور یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ مقام ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو یہ مقام نہیں دے رہا وہ اصل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قرآن کو بہت اونچا درجہ دے رہا ہوں, حقیقت میں وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. چنانچہ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں, تفصیلی ہدایات, یہ مضمون آ گیا ہے تو اس کا ذکر بھی ہو جائے. تفصیلی ہدایات دین کے حوالے سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نماز کا کتنا تاکیدن بار بار حکم آیا, نماز پڑھو, نماز قائم رکھو. ہر مسلمان جانتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں. نماز کے بارے میں تفصیلات قرآن مجید میں ایک اس شکل میں جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور امت آج تک چلی آ رہی ہے اور وہ قائم ہے اب تک, یہ ساری تفصیلات آپ کو نماز میں نہیں ملیں گی, قرآن میں نہیں ملیں گی. پانچ وقتہ نماز کا بھی اشاروں کے نائیوں میں کہیں سے لوگ نکال لیتے ہیں کہ ہاں پانچ کا تذکرہ ہے, واضح کہیں نہیں ہے. نماز کے اندر قیام بھی ہوتا ہے, سجدہ بھی ہوتا ہے, اشارتاً موجود ہے, لیکن ترتیب کیا ہے؟ پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, ایک رکوع ہے, دو سجدے ہیں ہر رکعت کے اندر, کہیں نہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اشارے ملیں گے کہ فلاں وقت بھی نماز پڑھو, فلاں بھی پڑھو, لیکن اس انداز سے ایک نظام کہیں نہیں ملتا. یہ کہاں سے ملا؟ اور قرآن نے دیا ہی نہیں, تفصیلات نہیں ہیں. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو لوگ کہتے ہیں قرآن ہی خود مکتفی ہے, سب کچھ ساری تفصیلات اسی کے اندر ہیں, وہ نماز کے کسی ایک مفہوم پر متفق ہی نہیں ہے آج تک. کسی کے نزدیک نماز یہ شکل کی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, کوئی کہتا ہے نماز سے مراد ہے اسلامی معاشرہ قائم کرو, یہ ہے تو جو ہے یہ نماز نہیں ہے. انہی میں سے چھوٹا سا گروپ ہے, لیکن ان میں سے وہ بھی ہیں جو سات نمازوں کے قائل ہیں, کوئی تین نمازوں کا قائل ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن کے ساتھ اصل میں سنت اور حدیث یہ ایک پیکج ہے اور ہم سارے کو لے کے چلتے ہیں, وہ نماز کی حیثیت کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. پانچ نمازیں, فجر کے دو فرائض, ظہر کے چار, عصر کے چار, مغرب کے تین, عشاء کے چار, سب کا اتفاق پانچ نمازیں. نمازوں کی ترتیب, تفصیل, کتنی جہری ہیں, کتنی سری ہیں. حضرت والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو سنت اور حدیث کی وجہ سے امت ایک مجتمع ہے, یہ نہ ہو تو جن لوگوں کو اختلاف ہے وہ نماز جیسی بنیادی شے پر بھی متفق نہیں ہے. چھوٹے سے گروپ کے اندر سات آٹھ شیڈز ہیں تصور کے اعتبار سے. لیکن سنت اور حدیث کی برکت یہ ہے کہ جو اس کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں کہ مختلف چھوٹے چھوٹے اختلافات ضرور ہیں لیکن اس سے حیت کہیں نہیں بدلتی. ایک امام کے پیچھے پوری امت جو ہے آج بھی نماز پڑھ سکتی ہے اور پڑھتی ہے. بیت اللہ میں آپ دیکھیں کوئی جو ہے وہ رفع دین کرے گا لیکن اس سے نماز کی حیت تو نہیں بدلی نا. آپ ایک امام کے پیچھے فرق کریں, امام کر رہا یا نہیں کر رہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اور پیچھے کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, نماز کی حیت تو قائم ہے, فارمیشن تو قائم ہے, سب کے نزدیک رکوع ایک ہی ہے, سجدے دو ہیں, کسی کے نزدیک رکوع بھی دو ہوتے تو فارمیشن ٹوٹ گئی. امام ایک رکوع کے بعد جو ہے جب سجدے میں جا رہا ہے کوئی اور شخص جو ہے وہ رکوع ایک دوسرا رکوع کر رہا ہے, کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے, وہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا, یہ نقشہ ہوتا. لیکن نہیں, سب کے سب, وہ احناف ہوں, وہ شاف شوافے ہوں, وہ حنابلہ ہوں, وہ مالکیاں ہوں, وہ اہل حدیث ہوں, یہاں تک کہ وہ فقہ جعفریہ کے ہوں, ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی رفع دین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, کوئی آمین بالجہر کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا, لیکن باقی فارمیشن ایک ہی ہے, کہیں ڈسٹرب نہیں ہوتا. یہ ہے فرق. جب آپ قرآن کے ساتھ سنت اور حدیث کو جوڑیں, جو مقام قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس مقام کو جو ہے آپ اس کو ریکگنائز کریں گے تو پھر امت ایک وحدت ہے, اور جو اختلافات ہیں وہ جزئی ہیں, اور اس حد تک کوئی مسئلہ جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ان جزوی اختلافات کے ساتھ بھی امت ایک رہی ہے. یہ تو جب دین سے دوری ہو جاتی ہے تو سارے فرد مسئلے اس سے بگڑتے ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا لیا جاتا ہے. یہ تو لا علمی اور جہادت ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ کہنا کہ یہ کافر ہے اور فلاں کافر ہے, اس سے بڑی جہادت کوئی نہیں. لیکن اصل سبب اس کا دین سے دوری ہے, اسلام سے دوری ہے. اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور سنت اور حدیث کو اس کی تشریح مانیں گے تو پھر امت ایک ہے. یہ چاروں فقہیں جو ہیں یہ سب ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. کبھی کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ دوسرا جو ہے دوسرے فقہ والے جو ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں, نہیں, بلکہ موقف کیا ہے کہ فلاں مسئلے میں, نماز کے مثلا رفع دین کا مسئلہ ہے یا عامیم جہر کا ہے, موقف کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تمام احادیث وغیرہ کو سامنے رکھ کر جو رائے قائم کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عمل یہ تھا اور آخری دور میں یہ تھا. کسی دوسرے کی رائے اگر مختلف ہے تو اس کا بھی امکان موجود ہے کہ اس کی رائے صحیح ہو میری غلط ہو. میں نے اپنے طور پر بہتر سے بہتر رائے بنانے کی کوشش کی ہے, قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے, احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھتے ہوئے, صحابہ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ بھی حجت ہے. چنانچہ بہت سے معاملات اجتماعی جو ہیں حضرت عمر کے زمانے میں تشکیل پائے ہیں, اصول یہاں سے لیے گئے. اور ابھی فے کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے, فے کے جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے پھر آگے بات بڑھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو بھی فتوحات تھی وہ تو اندرون ملک عرب تھی نا, آپ کی ویسے مقابلے میں کفار تھے, مشرکین تھے. لیکن اب عرب کے بعد, عرب کے اندر جزیرہ نما عرب میں اسلام غالب ہوا اور اب وہاں سے جو ہے ایکسپینشن ہو رہی ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عمر کے زمانے میں عراق, شام, مصر کے علاقے جو ہیں یہ سب کے سب فتح ہو گئے. اب یہ جو باہر کے ممالک فتح ہوئے, اسلامی سلطنت کی حدود بڑی ہے, اور یہ ملک جو ہم نے لڑائی کے ذریعے, جہاد کے ذریعے, قتال کے ذریعے ان پر اللہ کا دین قائم کیا ہے, اب ان کے اندر جو ہے مال غنیمت کی تقسیم مجاہدین کے اندر کیسے ہوگی, اور وہاں کی جو زمینیں ہیں, اراضی ہیں, وہ تو بڑے بڑے علاقے ہیں, بڑے بڑے رقبے ہیں, شام ہے, عراق ہے, مصر ہے, تو کیا یہ سب بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا؟ کیونکہ لڑ کر جو ہے جہاد کر کے یہ چیزیں فتح ہوئی ہیں, ایسے تو نہیں انہوں نے دے دی, لڑے بھیڑے تو نہیں ہیں. چنانچہ اس پر پھر شورا ہوئی ہے, اور حضرت عمر نے بالآخر بھرپور مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا جس پر امت کا اجماع ہوا کہ مال غنیمت وہی ہوتا ہے جو میدان جنگ کے اندر اندر میدان جنگ میں جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے. اب اگر شام کا علاقہ فتح ہو گیا، عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی اراضی بھی ساری کی ساری چند ہزار مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے. نہیں، یہیں سے انہوں نے انہی آیات سے غور کر کے بالآخری نتیجہ نکالا کہ اراضی جو ہے وہ مسلمانوں کے عام مفاد کے لیے ہیں. چنانچہ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا اور تجویز ہوا کہ یہ تمام اراضی جو فتح کی گئی ہیں یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوں گی، لیکن جو لوگ ان پہ کاشت کر رہے ہیں انہی کو دی جائیں گی، انہی کے پاس ہوں گی، لیکن ان کی اب ملکیت نہیں ہے، اب اسٹیٹ ہے جن کی ملکیت ہے، اور وہ جو ہے اس پر خراج وہ ادا کریں گے، اپنی آمدنی پر وہ حکومت کے خزانے میں جائے گا، اس سے تمام معاملات ملکی جو ہیں وہ چلانے کے اندر مدد ملے گی. وہ زمینیں اب ان کی اپنی نہیں رہی جو مقامی لوگ تھے، لیکن انہی کی تحویل میں رکھی جائیں گی، اور اس کی الاٹمنٹ جو ہے ایک کے بعد انتقال ہو گیا باپ کا تو بیٹے کے نام، سٹیٹ کرے گی کہ ہاں اب اس کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، مالک نہیں. یہ خراجی زمینیں کہلاتی ہیں. اور اسی حوالے سے یہ بات بھی سن لیجئے کہ پاکستان کی، اور یہ طے ہو گیا تھا اس وقت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے صحابہ کے دور میں جو اجماع ہو جائے اس کو پوری امت تسلیم کرتی، چاروں فقہا تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ یہ وہ اصول ہے جو اس وقت بنا تھا کہ یہ تمام زمینیں خراجی ہیں، اب ملکیت ہی نہیں ہے. ہاں جو علاقے بغیر لڑے بھیڑے بغیر جنگ کے مسلمان ریاست کا حصہ بن جائیں تو ان کی اراضی جو ہیں جو لوگ پہلے سے ان کے مالک تھے وہ انہی کے مالک رہیں گے، لیکن جو مفتوحہ علاقے ہیں جو جہاد اور قتال کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہیں ان کی اراضی مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوں گی، یہ سٹیٹ کی ملکیت ہے، اور سٹیٹ جو ہے وہ اپنے مصارف کے لیے، اور جو انتظام کیا گیا وہ یہ تھا کہ جن کے پاس ہیں انہی کی پاس کسٹڈی میں رہیں، لیکن ملکیت سٹیٹ کی ہے، اور وہ خراج دیں گے ہر سال. خراجی زمینیں کہلاتی ہیں. ایک عشری ہوتی ہے، عشری زمین وہ ہے جس کا مالک میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی شخص ہے، اور وہ اس کی پیداوار کے حوالے سے عشر دسواں حصہ جو ہے وہ نکالتا ہے، یہ ہے عشری زمین. یہ زکات ہے، زمین کی زکات. اور جب وہ آپ کی اپنی نہیں ہے اور سٹیٹ کی ملکیت ہے تو اب اس شخص نے اس زمین کا خراج دینا ہے ڈائریکٹ ریاست. اس پہلو سے میں صرف اشارہ کر دوں کہ پاکستان کی اراضی کیا ہیں، ان کے حوالے سے برصغیر پاک و ہند کی اراضی کے بارے میں ایک بڑی مضبوط رائے یہ ہے کہ یہ بھی چونکہ مسلمانوں نے جہاد اور قتال کے نتیجے میں یہ علاقہ فتح کیا تھا، لہذا یہاں کی زمینیں جو ہیں وہ اب مسلمانوں کی ملکیت یہ زمینیں نہیں ہیں. یہاں کی یہ سب زمینیں جو ہیں یہ خراجی ہیں اصولی طور پر، اور سٹیٹ جو ہے اس کو حق حاصل ہے، اور اس کے لیے پرانا قاعدہ تو یہ تھا جو جس کے پاس تھی وہ اس کے اوپر کاش کرتا رہے، خراج اس کے مطابق دیتا رہے، جتنی زمین اس کے پاس ہے جو فارمولا بنے گا اس کے مطابق وہ خراج دیتا رہے گا، اور وہ اس کا جو ہے. اور آخری خلیفہ عثمانی خلیفہ، خلیفہ عبدالحمید، 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے، اس وقت تک اس سارے علاقے کے حوالے سے خراجی زمینوں پر کس حکومت نے کس کو جو ہے اختیار دیا ہوا ہے، کس کو کسٹڈی میں دیا ہوا ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے لسٹیں موجود ہوتی تھی ان تمام علاقوں، اور خراج جو ہے وہ جاتا تھا خلیفہ کے پاس. یہ ہے. لیکن یہ فیصلہ کب ہوا؟ مفتوحہ علاقے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مفتوحہ علاقے باہر کے نہیں تھے، وہ اندر اس عرب کے ریاست کے اندر تھے، جزیرہ نما عرب کے اندر. اب باہر کی علاقے جو ہیں فتح ہو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس پر امت کا اجماع. تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم پر میری سنت کی پیروی اور میرے خلفاء راشدین جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رشد نوازا ہے ان کی سنت کی پیروی لازم ہے، اتباع لازم ہے. تو دین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اس کی شرح ہے سنت اور احادیث نبویہ. تو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ رسول تمہیں عطا کریں اس کو تھامو اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ. رسول ہی جو کچھ فرما رہے ہیں وہی الحق ہے، وہی دین. واتقوا اللہ، ہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو. ذرا ذہن میں رکھو کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور تمہاری نیتوں سے بھی وہ واقف ہے، لہذا کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے. اس دن حاضری کا خیال رکھو، یہ ہے تقوی. ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، فرمایا کہ اب یہ جو زمینیں حاصل ہوئی ہیں غزوہ بنو نذیر کے نتیجے میں، اور لڑے بھڑے بغیر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، اتنا کچھ مال غنیمت اور اراضی ہاتھ آئی ہیں، اب یہ کس کے لیے ہے؟ وہ تو بیان کر دیا گیا، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے بھی اس میں حصہ ہے. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ لوگ کہ جو فقراء مہاجرین ہیں، باہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مکے سے آئے ہیں یا اور علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اور وہ ضرورت مند ہیں، وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر آئے ہیں، مال اسباب، اب اس میں ان کا حق ہے بہت زیادہ. اس ان کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں اس سے مدد مل سکتی ہے، ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں سے حصہ دیا جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور انہوں نے جو ہجرت کی ہے تو کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کسی تجارت کے لیے نہیں، دنیاوی تجارت، ہاں ایک تجارت تو ہے اللہ سے کی ہوئی ہے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو کچھ اللہ ہمیں عطا کرے گا وہ ہم لیں گے، اور اس سے زیادہ ہم کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے کہ کوئی حرام ذرائع سے جو ہے اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں، نہیں، ہم نے شریعت کی پابندی کرنی ہے اور اللہ کو راضی رکھنا ہمارا مقصد حیات ہے. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، فیصلہ تو اللہ کا تھا کہ سب لوگ مدینہ پہنچیں تاکہ وہاں پر اسلام کی قوت مجتمع ہو اور اگلے مرحلے کا آغاز ہو، پھر بیت اللہ کو مشرکوں کے تسلط سے نجات دلائی جا سکے، یہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک بھرپور انقلابی جدوجہد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے حوالے سے یہ تھے جو آگے بڑھے ہیں اللہ اور رسول کی مدد کے لیے. اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کام میں وقت لگا رہے ہیں اور اپنی اوقات صرف کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے گویا کے مددگار ہیں. یہ تو اللہ تعالی اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور یہ اس کا ہم پر احسان ہے کہ اسی کا دیا ہوا مال اگر ہم اس کے دین کے کام میں لگائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میری مدد ہے، یہ خاص اس کا ہم پر احسان ہے، ورنہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم سب کچھ بھی دے دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال وہ اتنا زیادہ ہمارے اوپر شکور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے دین کی خاطر خرچ کرو گے تو یہ میرے ذمہ قرض ہے، یہ میری مدد ہے، اور یہ ہر مسلمان سے مطلوب بھی یہی ہے. کون ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے؟ یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ حدید میں. یہ کفر اور حق و باطل کا جو مارکا ہے، ایمان و کفر کی جو جنگ ہے، اس کا ایک بہت اہم فیکٹر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کیفیت میں انسانوں کو ڈالا ہے اس آزمائش میں، کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ اور رسول کے سچے وفادار ہیں اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. فرمایا اولئک هم الصادقون، اصل میں سچے لوگ یہی ہیں، سچے صاحب ایمان یہی ہیں جو اس معیار پر پورے اترنے والے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور اس مال فیع میں سے ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے. آگے جو آ رہی ہے بات، وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ٹھکانہ بنائے ہوئے تھے پہلے سے ہی، یعنی مدینہ ہی میں رہنے والے تھے، انصار کا ذکر ہو رہا ہے، اور پہلے سے وہ مومن ہو چکے تھے، اسلام لے آئے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، یعنی ایک تو کہا گیا مہاجرین کے لیے بھی اس میں حصہ ہے مال فہمے سے، اب انصار کا ذکر آ رہا ہے، انہوں نے مہاجرین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر بار تقسیم کر دیے، وہ جو مواخات قائم کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں جو ہے جس طریقے سے ایثار کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ تو غیر معمولی تھی، لہذا اس کے تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پہلے سے یہی پر آباد تھے اور وہ ایمان بھی لا چکے تھے، یحبون من ہاجر الیہ، اور وہ محبت رکھتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی طرف، مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کچھ بھی پلے نہیں، اب وہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو یہ بوجھ بنے ہوئے ہیں وہاں کے انصار پر، جو وہاں کے رہنے والے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا کے ذمہ داری ان پر ڈال دی، اب لیکن یہ اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، اصل بات یہ ہے، بلکہ یہ محبت رکھتے ہیں ان سے جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو ملتا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، اب اگر غزوہ بدر میں یا غزوہ احد کے بعد، خاص طور پر اب یہاں جو اس سے پہلے ایک قبیلہ نکل گیا تھا بنو قینقاع، اس کا بھی بہت کچھ ملا مسلمانوں کو، اور اب بنو نذیر بھی جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، تو اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے تو مہاجرین کو زیادہ بھی دے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ باہر سے آئے ہیں اور ان کے اپنے سورسز نہیں ہیں، وہ بوجھ بنے ہوئے ایک اعتبار سے انصار پر، تو جو کچھ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو عطا کرتے ہیں اس پر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو دیا جا رہا ہے ہمیں کم دیا جا رہا ہے، ایک تو خود ایثار کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا مالی اعتبار سے، انہیں اپنا بھائی بنایا ہر ایک پہلو سے، اوپر سے یہ جو مال غنیمت کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہاجرین کو زیادہ دیتے ہیں تو اس سے ان کے دل تنگ نہیں پڑتے، اتنے کشادہ دل لوگ ہیں، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ یہ ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، ایثار، ایثار اسی کا نام ہے، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، ان کو ملے میں چاہے محروم رہ جاؤں، یہ آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور چاہے خود یہ مشکل میں ہوں، تنگی میں ہوں، تنگ دستی کی حالت میں ہوں، اس کے باوجود بھی اتنے فراخ دل ہیں، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی ہیں کامیاب ہونے والے، اس کے حوالے سے کئی واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ پھر میں اس وقت ٹائم نہیں ہے، آئندہ بیان کروں گا کہ انصار کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اور مہاجرین کے حوالے سے جو انہوں نے ایثار کیا ہے اور جتنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے، تو چنانچہ بہت سے واقعات احادیث میں ملتے ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے نوٹ کیے تھے، لیکن انشاءاللہ پھر آئندہ وہ بیان کروں گا، اور یہ بھی کہ جی کا لالچ کیا شے ہے، یہ جو بخل ہے دنیا کی محبت، اگر کوئی کسی کے دل سے یہ نکل گئی تو پھر کامیابی کے راستے پر چلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ لالچ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور جب یہ ہوتی ہے تو انسان کے اندر بخل آ جاتا ہے، سمیٹ سمیٹ کے رکھنا، دوسرے کو دیتے ہوئے جو ہے تکلیف ہوتی ہے، یہ جو ایک ذہنی کیفیت ہے جو جس سے بتا ہوا کوئی ہے لا ماشاء اللہ والا معاملہ ہے، لیکن یہ اگر اندر سے صفائی نہ ہو اور یہ لالچ اندر رہ گیا، دنیا کی محبت رہ گئی، تو چاہے راہ ہدایت سمجھ میں بھی آ گئی، جن کے تقاضے سمجھ میں آ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس پر چلنا بڑا بھاری ہوتا ہے، یہ قدم قدم پر پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، لہذا جس کے دل سے یہ چیز نکل گئی اس پر تو اللہ کا خاص ہی فضل ہوا، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور گویا یہاں پر سرٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ انصار مدینہ جو ہیں ان کے دلوں سے یہ شح اور یہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں، تبھی ان کے اندر یہ فراخ دلی تھی اور یہ ایثار کا جذبہ تھا جو رہتی دنیا تک یاد رہنے والا ہے، اس سلسلے کی آخری آیت کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ لوگ ان کا بھی اس میں حصہ ہے مال فے میں سے. اصل میں یہی سے حضرت عمر نے پھر وہ اصول نکالا کہ بعد میں جو مال فے حاصل ہوگا وہ افراد میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی اور اسٹیٹ جو ہے ضرورت مند لوگوں تک پہنچائے گی. تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے والذین جاؤ من بعدہم, بعد میں آنے والے, یہ امت جو ہے یہ تو قیامت تک کا اس کا تسلسل ہے, لیکن ان کی بھی خوبی کیا ہوگی, یقولون ربنا اغفر لنا, وہ کہیں گے, دعا ان کی ہوگی کہ پروردگار ہمیں معاف فرما, ہماری غلطیاں خطائیں معاف کر دے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا پچھلی نسلیں, ان کی بھی اگر کوئی خطائیں ہوں تو ان سے بھی درگزر فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں سے کوئی بھی دلوں کے اندر کوئی کینہ کوئی کدورت یہ کہیں باقی نہ رہ جائے, اس کی بھی پروردگار تو ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے. ربنا انک رؤوف الرحیم, بے شک پروردگار تو ہی ہے جو انتہائی مہربان ہے انتہائی شفیق. دیکھیے اس دعا کے پیرائے میں جو ہمیں تلقین کی جا رہی ہے وہ بھی سمجھ لیجیے, بڑی عظیم دعا ہے. ہم سے پہلے جو ایماندار جن کی بڑی خدمات ہیں ان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں ایک احسان مندی کا جذبہ ہونا چاہیے, ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں. اسے کہتے ہیں اسلاف, جن کی خدمات ہیں دین میں, جن کے ذریعے جن کی قربانیوں کے نتیجے میں دین آج تک یہاں پہنچا ہے 1400 سال, بلکہ اب تو 1450 سال ہونے کو ہو رہے ہیں. دین جو پہنچا ہے یہ ہمارے بڑے بڑے ائمہ ساری زندگیاں انہوں نے لگائی ہیں علم دین کے لیے اور دین پہنچانے کے لیے, اور جنہوں نے جہاد و قتال کیا جس کے ذریعے اسلامی ریاست قائم ہوئی, یہ سب کے سب جو ہیں یہ سب ان کے لیے بھی ہمارے دلوں کے اندر کیا ہونا چاہیے, ایک احسان مندی کا جذبہ. ہم تک دین پہنچا اسلام پہنچا ہے تو ان کی قربانیوں سے پہنچا ہے, علم دین کو اگر فروغ ملا ہے تو انہوں نے ساری زندگیاں کھپائی ہیں اس کے اندر, بجائے اس کے کہ ہم اپنے اسلاف کو جو ہے خود سمجھیں کہ آج ہم نے قرآن کو سمجھا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے اسلاف نے تو سمجھا ہی نہیں تھا, ان کی وجہ سے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے, یہ فقہ بنا دی گئی ہیں اور فقہوں سے جو ہے سارا انتشار پیدا ہوا ہے, اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے. یعنی ابھی آپ کو بات واضح کر دی ہے کہ نماز کے حوالے سے پوری امت ایک ہے, لیکن جو حدیث کو اور فقہ اور سنت کو نہیں مانتا وہ نماز کے حوالے سے اس کے مفہوم پر بھی متفق نہیں آج تک کہ نماز کا مفہوم کیا ہے. یہ ایک اس کے اندر ایک بہت ان بلٹ یہ ہمارے لیے پیغام ہے, اسلاف کے ساتھ ہمارا رشتہ, جن کی خدمات ہیں بڑے بڑے ائمہ ہیں, وہ دین کے میدان کے ہوں اور وہ جہاد کے میدان کے لوگ ہوں, وہ سب بھی ان کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے, ان کے لیے نیک جذبات احسان مندی کے جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے, ورنہ نقصان ہمارا ہی ہوگا, ان کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑیں گے اپنا نقصان کریں گے. ربنا انک رؤوف الرحیم, اب اس میں جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں تفصیل کی وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا, چند منٹ حالات حاضرہ کے حوالے سے. ملا عبد القادر جو ہیں ان کا جو عدالتی قدر ہوا ہے اس پر کچھ گفتگو پچھلی مرتبہ بھی ہوئی تھی, بہرحال اس پر بنگلہ دیش میں بھی بھرپور مظاہرے حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں. اوور آل اگر آپ سیناریو دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ساری کوششیں ہیں, ایسے موقع پر یہ کام بھی کرنا, ایک امریکہ نے ایران کو بھی جو ہے وہ کر لیا ہے اپنے کیمپ کے اندر, اور ٹارگٹ پاکستان ہو رہا ہے پاکستان, اور ظاہر بات ہے آخر میں پاکستانی فوج ہی ہے ابھی تک جو اس کا کردار ہے سو ہے, وہ کوئی اتنا جسے کہتے ہیں کہ خوش آئند قسم کا تو نہیں ہے, ابھی تک ہم نے ان کی غلامی ہی کی ہے, لیکن الٹیمیٹلی بہرحال اگر ہمارے ایٹمی انسٹالیشنز کی حفاظت ہے تو بھی فوج ہی کر رہی ہے, اسی کو کرنی ہے. اس طریقے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ گویا فوج بھی بدنام ہو دینی طبقات بھی بدنام ہو اور ان کو جو ہے ڈسکریج کیا جائے, جماعت اسلامی کا وہ اس دور کے اندر یہ جو کے لوگوں کی بڑی قربانیاں تھیں اب اس کو, اور وہ نظریہ پاکستان کے لیے تھی اور اسلام کے لیے تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے اب مجرم بنا کر پیش کرنا اور باقاعدہ پھانسی پر لٹکا کر ایک جیسچر دینا, یہ کوئی بہت بڑی سازش کا حصہ نظر آتا ہے. چنانچہ یہ اس پر جتنا بھی احتجاج کیا جائے اور حکومتی سطح پر ہونا چاہیے تھا، ہمارے خلافت فورم پر بھی اس پر بات ہوئی ہے، اداریہ بھی لکھے ہیں گوبیک صاحب نے، یہ پہلے سے چیزیں طے ہو چکی تھی شملہ معاہدے کے بعد کہ اس قسم کے جو ہیں کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی، جو بھی پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو معاملات طے پائے تھے، لیکن اب یہ گڑے مردے جو اکھاڑے جا رہے ہیں یہ اس معاہدے کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کو بھرپور اس پر احتجاج کرنا چاہیے اور ہمیں جاگنا چاہیے کہ ہمارے خلاف پورے اس وقت عالمی گھیرا جو ہے کس طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسی میں پاکستان کے حالات کو مزید خراب کرنے کے حوالے سے جو شمالی وزیرستان میں جو تازہ واقعہ ہوا میر علی کا، وہ بھی بڑا الارمنگ ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک چیز جو اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے کہ وہاں سے کچھ دہشت گردوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا اور کافی نقصان ہوا، اور پھر ایمبولنس جو ہے جو زخمیوں کو لے جا رہی تھی اس پر بھی حملہ کیا گیا، یعنی الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بہرحال جو امریکہ چاہتا ہے کہ وزیرستان پر فوجی ایکشن کیا جائے، فوجی کاروائی سخت ترین کی جائے، جس کے لیے ابھی تک پاکستان آمادہ نہیں ہے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہ مذاکرات نہ ہونے پائیں اور حکومت جو ہے وہ فوجی کاروائی کر کے ان کو کچل ڈالنے کے عزم کے ساتھ وہاں پر جائے۔ ابھی ہم نے ایک سیمینار کیا ہے اسلام آباد میں، کہیں اس کی سیریز وغیرہ آپ دیکھ لیجئے گا، کہ دہشت گردی کا سد باب کیسے، اور قبائلی علاقوں کے بھی دو اہم لوگ کے جو معروف ہیں اور اس کے اندر ہیں، میڈیا کے اندر ہیں، ایاز وزیر صاحب اور رستم مہمند صاحب، یہ دو آئے تھے، انہوں نے وہاں کے حالات کے بارے میں جو آنکھیں کھولی ہیں، اور اسی میں پھر ایک جنرل شاہد عزیز صاحب بھی آئے تھے جن کی کتاب ہے کہ یہ خاموشی آخر کب تک، جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اگرچہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا اور ان کے زمانے میں، لیکن انہوں نے مانا کہ کس طریقے سے اس ملک کی جڑیں کھودی گئی ہیں اور کس طریقے سے امریکی ایجنڈے میں ہول ہارٹڈلی جو ہے آگے بڑھ کر کام کر کے اس ملک کے ساتھ جو ہے بدترین غداری کا معاملہ کیا گیا ہے، صاف صاف کہتے ہیں۔ چنانچہ اس پر کالم بھی لکھ دیا اس پر ہمارے اس سیمینار کے حوالے سے اوریا مقبول جان نے، کہ وہاں جنرل صاحب نے کیا فرمایا تھا، جو میں ہمیشہ چیختا ہوں کہ حقائق کچھ ہوتے ہیں دکھائے کچھ اور جاتے ہیں، وہ جنرل صاحب اس زمانے میں فوج کی ایک اہم پوزیشن پر تھے اور وہ بتا رہے ہیں، اور یہ مقبول جان نے کالم کا عنوان لکھا ہے کہ جنرل صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا، ایک حقیقت کھول دی کہ سوات میں جو آپریشن تھا اس میں خلاف ورزی صوفی محمد کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، امریکہ کے دباؤ پر حکومت نے اور فوج نے وہاں پر جو ہے یہ کاروائی کی ہے، جبکہ ساری دنیا کو اس سے بالکل برعکس بتایا گیا اور سب یہی چیختے رہے کہ وہاں سارا مسئلہ ہے اور جو ہے یہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں اور وہ توڑتے ہیں واحدات، اور امریکہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے ہم کاروائی کریں، ہم تو امریکہ کو بھی وہ جو ہے چکما دے کر اور وہاں پر یہ کاروائی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت فضا کے اندر یہ تھی، کوئی دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے والد محترم رحمہ اللہ جب اس کے خلاف بات کرتے تھے، کوئی بھی قریبی لوگ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ بھئی حقائق کچھ اور ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ جو معاملات جس طرح سے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں، اصل میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ گھیرا ہمارے گرد تنگ کر رہا ہے، اس کا احساس ہو، اور اصل شہر تو تقویٰ ہے۔ ابھی ایک صحافی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ وہ اپنے مقاصد زرداری سے پورا نہیں کر سکتا تھا جو نواز شریف سے پورا کرنے کا اس کا پروگرام ہے، اس لیے کہ زرداری صاحب تو ویسے بدنام تھے، نواز شریف صاحب تو ذرا رائٹسٹ اس میں شمار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کروایا جائے گا۔ بڑے سینئر صحافی نے یہ بات کہی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، لیکن اب اللہ سب سے اوپر ہے، سچی توبہ کریں ہم قومی اعتبار سے تو پھر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس وقت ہم اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے قطعاً محروم ہیں، لیکن اس کی مدد اور رحمت ایک ہی آن میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی ہے اگر ہم سچی توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔